الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ذلك بأنهم قالوا یہ اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار نہیں ہمیں آگ چھوئے گی الا ایام معدودات مگر چند دن گنتی کے تو قرآن پاک کی اس آیت کی پچھلے آیت سے زبردست ربط ہے پچھلی آیت میں تذکرہ تھا ان بنی اسرائیل کا جو حکم سے اعراض کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں حکم سے اللہ تعالیٰ کے کہتے تو ہیں کہ ہاں ہم ان مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے مگر حکم پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا ریزن بیان فرما رہے ہیں اور کیا ریزن بیان فرما رہے ہیں یہ اس لیے حکم نہیں کرتے عمل نہیں کرتے ذالکا یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ قَالُوا کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایام معدودات تھوڑے دنوں کے علاوہ اس سے زیادہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی تو کیونکہ ان کو آگ کے چھونے کا ڈر نہیں ہے صحیح ان کو آگ کے چھونے کا ڈر نہیں ہے اس لیے وہ حکم کو بھی نہیں مانتے اور ایک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم کیونکہ بنی اسرائیل ہیں اور ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ انبیاء تھے تو کیونکہ ہمارے بڑے انبیاء تھے وہ ہمیں بچا کے لے جائیں گے وہ ہمیں آگ نہیں لگنے دیں گے اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بہت ہی غلط عقیدہ بہت ہی غلیظ عقیدہ یہ ہے بہت ہی غلط عقیدہ ہے یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میں عمل نہ کروں اور بس میرے جو والد ہیں میرے جو بڑے ہیں میرے آبا و اجداد جو ہیں وہ مجھے بچا کے لے جائیں گے تو یہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی رد فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے بس اپنے والدین کے نام پہ نیکی والدین کریں اور جنت میں بیٹا جائے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا آگے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ اور یہ بہک گئے اپنے دین میں مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اپنی بنائی ہوئی باتوں کی وجہ سے کہ ان کا عقیدہ جو ہے نا دونوں عقیدے کہ ایک تو ہمیں آگ نہیں چھوئے گی پر ایک دوسرا یہ کہ ہمیں آگ جو چھوئے گی تھوڑے دنوں کے لیے اس سے ہم نکل جائیں گے بچ جائیں گے اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے یہ دونوں عقیدوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہکی ہوئی بات ہے ان کو غلطی ہو گئی ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ان کو اپنے دین کے اندر مغالطہ ہوا بہکی ہوئی باتیں کی مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اپنی بنائی ہوئی باتوں کی وجہ سے یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ باپ اگر نیکی کرے گا تو آٹومیٹکلی بیٹا جو بھی گناہ کرتا جائے بچ گیا یا آبا و اجداد میں انبیاء ہیں تو بچ گئے نہیں بلکہ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا چنانچہ مشہور حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نیکی میں کوئی تھوڑی نہیں تھی آپ کی نیکی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ میں آج عید کا چاند نہیں دیکھوں گی حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی کیوں نہیں دیکھیں گی سب دیکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز مناسب نہیں لگتی کہ جس چاند کے اوپر غیر مردوں کی نظر پڑ رہی ہے میں بھی اسی وقت اسی چاند کو دیکھ رہی ہوں تو ایسی نیکی تھی ایسا تقویٰ تھا. تو اتنی نیک اور متقی جو صاحبزادی تھی ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ تیرا باپ تجھے اس دن مدد نہیں کر سکے گا, تیرے اعمال تیری مدد کریں گے. تو جب اللہ کے نبی نے اپنی ہی صاحبزادی سے یہ کہہ دیا تو اس سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ ہر بندے کو اس کے عمل کی جزا ملے گی. اسی لیے ہمارے جو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ تھے, ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے, اپنے بیٹوں کو بڑی سخت بات کبھی کبھی کر جاتے تھے. پوچھتے تھے بھائی بتاؤ مرید بنو گے یا صاحبزادے بنو گے. اللہ اکبر, بیٹوں سے پوچھتے تھے مرید بنو گے یا صاحبزادے بنو گے. اور پھر کیا فرمایا کرتے تھے کہ جو صاحب زادہ بنتے ہیں وہ پھر حرام زادے بنتے ہیں. اللہ اکبر, اتنی سخت بات. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے حضرت سے اپنے بیٹوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنی ہے. تو جو لوگ مخلص ہوتے ہیں اور جن کے دل میں سچی بات ہوتی ہے وہ سچی بات آگے رکھتے ہیں. فکر ہوتی ہے کہ اولادیں جو ہیں وہ والد کی نیکی یا اپنے آبا و اجداد کی نیکی کی وجہ سے نہیں بچیں گے, اپنی ہی نیکی کرنی پڑے گی. یہ ممکن نہیں کہ انسان گناہوں والی زندگی گزارتا رہے اور صرف جو ہے وہ آبا و اجداد نیک تھے اس کی وجہ سے بچ جائے. تو ہمارے اکابرین جو ہے وہ سخت بات کر لیا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ, پھر کیا حال ہوگا جب اس دن تم کو جمع کیا جائے گا. لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اس دن جب جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے یعنی قیامت کے دن. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, اور پورا پورا پائے گا ہر کوئی اپنا کیا ہوا. دیکھا جو کرے گا اس کو وہاں پائے گا. نیکی کرے گا تو نیکی کا اجر پائے گا, برائی کرے گا تو برائی کی سزا پائے گا. یہ نہیں کہ برائی پہ برائی کرتا جا رہا ہے اور نیکوں کا بیٹا ہے تو اس لیے بچ گیا. برائی پہ برائی کرتا جا رہا ہے اور نیکوں آبا و اجداد نیک تھے تو بچ گیا. نہ نہ نہ, وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, ہر ایک کو پورا پورا حصہ ملے گا جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نیکی پہ نیکی کرتا جا رہا ہے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی, مگر وہ تھا کسی نیک کا بیٹا نہیں تھا, عام سے بندے کا بیٹا تھا, اور دوسرا جو ہے وہ کسی نیک کا بیٹا تھا اور اس نے پوری زندگی گناہ کیے. اب ایسا تو نہیں کہ دونوں کو ایک ہی طرح کا اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کسی کی بھی حق تلفی اس دن نہیں ہوگی. مگر دو قسم کے لوگ ہوں گے جو عمل بھی کریں گے. دو قسم کے لوگ عمل بھی کریں گے اور عمل پہ اجر بھی نہیں ملے گا. یہ کون ہوں گے جی؟ نیکی بھی کریں گے اور نیکی پہ اجر نہیں ملے گا. دو قسم کے لوگ, ایک کون جو اللہ کو نہیں ماننے والا ہوگا, کافر ہوگا, اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا. اور جس نے اللہ کا انکار کیا, اللہ کے نبی کا انکار کیا, تو اب وہ جتنے بھی نیک کام کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, کہ قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو بیسک چیز تھی, جو سب سے ضروری چیز تھی وہ تو حاصل نہیں کی. جو مقصد زندگی میں بھیجنے کا تھا وہ تو پایا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو بھی اعمال کرتا ہے اس اعمال کا کوئی وزن اللہ کے سامنے نہیں. ہمارے حضرت اس کی مثال دیتے تھے کہ انسان جب, یہ فزکس کی مثال ہے کہ کسی بھی چیز کو, میتھ کی مثال ہے کہ کسی بھی چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں تو زیرو سے اگر ایک کو ملٹیپلائی کریں گے تو بھی زیرو, زیرو سے دس کو بھی ملٹیپلائی کریں گے تو بھی زیرو, زیرو سے ایک کروڑ کو ملٹیپلائی کریں گے تو بھی زیرو. تو در حقیقت جو کافر ہوتا ہے اس کے اعمال کی ملٹیپلیکیشن زیرو کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو اعمال ایک ہو, اعمال دس ہو, اعمال کروڑ ہو, زیرو کے ساتھ جب ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو اس کو زیرو ہی ملتا ہے. تو ایک تو قیامت کے دن اعمال کرنے والے کافر کو اجر نہیں ملے گا, اس کو اس کے اعمال کا اجر دنیا میں مل جاتا ہے. اور دوسرا وہ عمل کرنے والا جو بدنیتی کے ساتھ عمل کرے گا. مسجد بنائی اس لیے بنائی کہ لوگ تعریفیں کریں, تو اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں. عمل اگر کرنا چاہتے کرواتے ہیں یا عمل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ عمل دیکھنا چاہتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے, اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. یہ جو نیتوں کی ملاوٹ ہوتی ہے نا کہ جی فلاں دین کا بھی کام ہو جائے ساتھ ساتھ میرا یہ کام بھی ہو جائے, یہ ملاوٹ جو ہے یہ اللہ کو نہیں پسند. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ خالصتاً اللہ کے لیے اعمال کی. اس لیے قیامت کے دن بہت سارے بڑے بڑے اعمال جو ہیں ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا. اللہ اکبر, یہی رونا اللہ والوں کا ہے. اللہ والے گناہ کرتے ہیں؟ گناہ تو نہیں کرتے. تو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں اعمال میں اخلاص کی کمی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اعمال کو بڑے چن چن کر پسند فرماتے ہیں. وہ اعمال پسند فرماتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث جس کا کل بیان بھی یہاں ہوا, اس پہلی حدیث جو ہے اس کا ترجمہ یوں ہی بنتا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ جو مشائخ کے پاس آنا, اصلاح کروانا, اعمال کرنا, مراقبہ کرنا, تسبیحات کرنا, ان سب کا مقصد ہی یہی ہے کہ نیت ٹھیک ہو جائے, اخلاص آ جائے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے اوراد و وظائف جتنے بھی مشائخ نے متعین کیے ان سب کا آخری مقصد جو ہے وہ اخلاص کا حاصل کرنا ہے, کہ عمل بندہ کرے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو, خالصتاً اللہ کے لیے عمل ہو, اس میں کوئی اور ملاوٹ ہو ہی نہ. تو یہ جو خالصتاً اللہ کے لیے عمل کیے جاتے ہیں نا, اس کی دو تین نشانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چھپ کے کیا جاتا ہے, دوسرا یہ کہ اس کو کیا جاتا ہے تو اس سے دنیا میں سے کسی سے اس کا اجر کی طلب نہیں ہوتی, اور تیسرا یہ کہ جب انسان یہ عمل کرتا ہے تو اسے ڈر بھی لگتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. جس کو یہ ڈر نہیں ہے نا کہ میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ کہے گا جی قبول ہی ہو, اس میں بھی اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے. تو دو طرح کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے, موجود ہوں گے کہ یہ کیا ہے مگر اس پہ اجر کوئی نہیں ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ غیور ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث, آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی بات جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی, اور کپڑے ان کے اوپر بڑے اچھے اون والے اور بھیڑ بکریوں کے کپڑے ہوں گے, مگر ان کے دل جو ہیں وہ بھیڑیوں جیسے ہوں گے, کیونکہ وہ دین کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے, دین کے ذریعے سے دنیا اکٹھی کریں گے. تو پتہ چلا کہ قرب قیامت میں عمل تو دینی ہوگا مگر اس کے پیچھے مقصد دنیاوی ہوگا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دل بھیڑیوں کے دل ہیں. تو اس لیے اس اخلاص کو سیکھنا جو ہے یہ سب سے بڑا مقصد ہے مشائخ کے پاس آنے کا, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اخلاص انسان کے اندر آ جاتا ہے. دیکھیے یہ جو اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں نا معمولات, یہ پچھلے دنوں اس حاجز نے بھی بتائے تھے, ان سب کا مقصد بذات خود ان کو کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا ایک اثر انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے, اس کے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے. چنانچہ اس عاجز کی ایک جاننے والی محرم عورت جو تھی اس نے یہ بات کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میں کسی کو ہدیہ دوں تو مجھے کبھی بھی وہ آگے سے ہدیہ نہ دے, تو پھر مجھے لگے گا کہ میرا عمل جو ہے وہ خالص ہو گیا. تو انسان یہ باتیں کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ اوراد و وظائف نیکی نیک عمل کرنے کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو نیک عمل کرنے کا, معمولات کرنے کا اثر یہ نہیں ہے کہ کتنی گنتی ہو گئی, کتنی تسبیحات مکمل ہو گئی, بلکہ اس کا اثر انسان کے اعمال میں ظاہر ہوگا کہ اس کے عمل کے اندر اخلاص جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو دو طرح کے عمل ہیں قیامت کے دن, ان اعمال کو حالانکہ عمل موجود ہوگا اس پہ اجر نہیں ہوگا. ایک وہ عمل جو کافر نے کیا اس کا اجر قیامت کے دن نہیں, اور ایک وہ عمل جو اخلاص کے بغیر کیا اس کا بھی کوئی اجر نہیں. ہمارے اکابرین جو تھے وہ دین کے معاملے میں بڑے کھرے تھے, دین کے ذریعے سے دنیا نہیں کمانی, اس پہ پکے تھے. چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے, بڑے دنیا جمع ہو گئی, جی بڑے اللہ والے تشریف لا رہے ہیں. تو کراچی کے ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کو بڑا پریشانی ہوئی کہ ہم اتنے سال سے یہاں کے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں اور اتنی محبت کا اظہار کرنی نہیں, وہ باہر سے کوئی آنے والا اس سے اتنی محبت. تو تھوڑے سے ناراض, تھوڑی سی پریشانی ہوئی, مگر حضرت کے بیان میں پہنچ گئے اور بیان ایسا تھا کہ ان کے دل پہ بھی اثر ہوا, دل نے گواہی دی کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں. تو بیان کے بعد جو ہے وہ حضرت کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت سچی بات بتاتا ہوں, آپ کے آنے سے پہلے مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ کیا بات, ہم اتنے سالوں سے دین سکھا رہے ہیں, اتنی ہمیں ویلیو نہیں, آپ باہر سے پہلی مرتبہ آ رہے ہیں کراچی اور اتنا لوگوں نے محبت آپ کو دکھانے کی دکھائی. پھر کہنے لگے کہ آپ کا بیان سنا تو اب مجھے یقین آ گیا کہ کیوں لوگوں کے دلوں میں محبت تھی, کہ واقعی آپ لوگوں کے دل بدلنے والے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت بتائیے کیا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اتنی اللہ نے آپ کے اندر تاثیر رکھتی ہے. فرمایا پوری زندگی گزر گئی ہے دین کا کام کرتے ہوئے, کبھی ایک روپیہ بھی اس کے بدلے میں نہیں لیا, کبھی ایک بار. یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قبول کر لیا, کہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا. تو جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ عمل قیامت کے دن وزن رکھے گا. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل, آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. تو دو اعمال ایسے جن کو قیامت کے دن بھی جن کا کوئی وزن جو ہے وہ نہیں ہوگا. قرآن پاک کی اگلی آیت کی طرف توجہ اگر کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, تو آپ کہہ دیجئے یا اللہ مالک الملک, آپ سلطنت کے مالک ہیں, تؤتی الملک من تشاء جس کو چاہے اس کو سلطنت دے, وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہے یہ سلطنت چھین لے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے, بیدک الخیر آپ ہی کے ہاتھوں میں تمام خیر ہے, انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ جو ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہیں. قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ بھی پچھلی آیت کا بھی رد بنتا ہے, بالکل بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی یہ یہودی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں آگ نہیں چوئے گی, ہم ذلیل نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلطنت بھی جسے چاہے اس کو دے, عزت بھی جس کو چاہے اس کو دے. تو جو اپنے دل میں اپنے آپ کو جو بھی سمجھتا رہے, یہ چیزیں اللہ کی طرف سے عطا کر دی ہیں, عطا کردہ ہیں, عزت ہے, سلطنت ہے. مگر اس آیت کا ایک شان نزول بھی, ایک خاص وقت پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی, اور وہ خاص وقت کیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام, جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بدر کی کامیابی ہوئی, احد کی کامیابی ہوئی, تو پہلے تو صرف قریش مکہ جو تھے وہ دشمن تھے, اب قریش مکہ, یہودی, عیسائی جتنے بھی تھے سب مل گئے مسلمانوں کے خلاف, کہ سب مل کے جائیں گے تو یہ پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے. اور اس لیے انہوں نے حملہ کیا, اور اس حملہ, اس جنگ کا نام تھا غزوہ خندق, اس کو غزوہ احزاب اصل تو نام تھا, احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع, بہت سارے گروہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو احزاب کہتے ہیں. تو بہت سارے گروہ جمع ہو گئے تھے, مشرکین مکہ بھی تھے اور یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے, سارے جمع ہو کے آ گئے لڑنے کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھدوائی تھی اس کے لیے, کہ جی 40 فٹ ڈیپ خندق ہوگی, جب ایسی خندق ہوگی تو یہ آگے آ نہیں سکیں گے. اس میں صحابہ کرام اور اللہ کے نبی خوب جو ہیں اس میں لگے رہے, کھانے پینے اور باقی دیگر جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں اس کو پورے کرنے کا بھی وقت نہیں مل رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ایک فرد کی, ایک مزدور کی حیثیت سے لگے ہوئے تھے. اور یہی وہ دن تھے جب حضرت علی نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی 3 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالا, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی مجھے 5 دن ہو گئے ہیں کہ پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں گیا ہے. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب بھوک پیاس کی بھی شدت اور تھکا دینے والا کام, 40 فٹ گہرا اگر گڑھا کھودنا ہو پورے شہر کے گرد, تو آج کل کے زمانے میں تو مشینوں کے انبار لگ جائیں گے تب جا کے یہ ہوگا. اور یہ اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں لگے ہوئے ہیں نکال. بہرحال ہوا ایسے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس گروپ کے ساتھ اس خندق میں کام کر رہے تھے, اس خندق میں ایک چٹان آئی جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. تو بہت کوشش کرتے رہے, بڑے گھنٹے لگائے, بہت ایسی سخت چٹان تھی کہ جتنے بڑے طاقتور جو بھی تھے کسی سے نہیں ہو رہی تھی. حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا, اللہ کے نبی وہ ایک چٹان ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے خندق کا کام رک گیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں دیکھتا ہوں. آپ خود تشریف لائے اور آپ نے کدال لیا اور آپ نے پہلا کدال مارا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس میں سے ایک روشنی ظاہر ہوئی. آپ نے کہا کہ اس روشنی کے ذریعے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم روم, میں روم کے محلات کو دیکھ رہا ہوں. اب روم یورپ تھا اس زمانے میں, فرما رہے ہیں یہ روم کے محلات دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے دوسرا کدال ماری اور اس سے بھی بالکل چٹان اور ریزہ ریزہ ہو گئی. اور آپ نے کہا کہ میں اب فارس کے محلات دیکھ رہا ہوں. اور پھر تیسرا کدال مارا تو آپ نے کہا میں یمن کے محلات دیکھ رہا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان فارس کے محلات کے بھی مسلمان ہی مالک ہوں گے اور روم کے محلات کے بھی مسلمان مالک ہوں گے, اور جو یمن کے محل ہیں ان کے بھی مسلمان, یعنی ان تینوں بڑی بڑی ریاستیں, یہ اس وقت کے سپر پاورز تھے, پرشین امپائر جس کو فارس کہتے ہیں اور رومن امپائر جس کو یہ روم کہتے ہیں, ان کے اور پھر یمن, نیچے یمن کا ملک تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ ان تینوں بڑی بڑی جو امپائرز ہیں, بڑی بڑی سلطنتیں, ان پہ تم لوگ قابض ہو جاؤ گے. اب صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گئے کہ یہ چند مشرکین مکہ ہیں, ان کو روکنے کے لیے خندق بنا رہے ہیں اور ہمیں پریشانی ہے کہ ان سے کیسے جنگ ہوگی. اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ اتنے بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں وہ ہم قابو کر لیں گے, وہ ہمارے انڈر آ جائیں گی. تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے, مگر صحابہ کرام میں کچھ منافقین تھے اور وہ منافقین مزاح کرنے لگے, استہزاء کرنے لگے کہ دیکھو ان سے ایک تھوڑے سے کفار جو ہیں وہ ان سے جنگ ہو نہیں پا رہی ہے, اس کے لیے پریشان ہے, کھانے پینے کو ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے, اور خواب دیکھو کیا دیکھ رہے ہیں کہ فارس کی جو ہے اور روم کی جو امپائرز ہے اور یمن کے جو محلات ہیں یہ سارے ان کے قابو ہیں. تو ہنسنا شروع کر دیا اور ایک مذاق جو ہے وہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت اتار دی, قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک, اے اللہ آپ سلطنت کے مالک ہیں, تو تل ملک من تشا, جس کو چاہے اس کو سلطنت دے دے, وتنزع الملک ممن تشا, اور جس سے چاہے وہ سلطنت لے لے, وتعز من تشا وتذل من تشا, اور عزت چاہے جس کو دے دے اور ذلت چاہے جس کو دے دے, بیدک الخیر, تمام خیریں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں, انک علی کل شیء قدیر, اور بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ ہر چیز پر, بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تو یہ اس آیت کی شان نزول, وتعز من تشاء وتذل من تشاء, یہ اللہ تعالی کی قرآن پاک کی یہ مشہور آیتوں میں سے ہے, اور اس کا شان نزول اسی طرح ہے, مگر اس مبارک آیت کے اندر بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم جن اسباب کو سمجھتے ہیں عزت کے اسباب, اس میں عزت نہیں, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور عزت جو ہے وہ تقوی میں ہے. اس ہی آیت کی ایک تفسیر قرآن میں موجود ہے, کبھی کبھی تو تفسیر کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں, مگر کبھی کبھی قرآن کی ہی آیت کی تفسیر قرآن کی ہی دوسری آیت سے ہوتی ہے, اور وہ قرآن کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے. تو جو انسان گناہوں سے 100% رہائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے. یہ ہم خود عزتیں نہیں لے سکتے, ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں ملک کا صدر ہوگا اور لوگ ذلیل کر رہے ہوں گے, بہت مال پیسے والا ہوگا لوگ ذلیل کر رہے ہوں گے, فقیر آدمی ہوگا کچھ ہوگا نہیں, نہ سلطنت نہ مال, لوگ عزت کر رہے ہوں گے, لوگ پیر دبا رہے ہوں گے, لوگ سامنے بچھے جا رہے ہوں گے. تو پتہ چلا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے اسے دے دے, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بتا بھی دیا کہ کس کو عزت دینی ہے, فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں. اس لیے یہ جو ہم روز مرہ میں گناہ کر دیتے ہیں نا اور فیل بھی نہیں کرتے, کئی مرتبہ اس کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے. یہ جو ذلت کے پیغام آتے رہتے ہیں نا, کبھی کوئی ذلیل کر دیتا ہے, کبھی کوئی ذلیل کر دیتا ہے, کبھی اپنے ذلیل کرتے ہیں, کبھی غیر ذلیل کرتے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے. ہم تو غصہ کر دیتے ہیں, فلاں نے ایسی بات مجھے کیوں کی, بڑا ہی خراب ہے یہ کہ اس نے مجھے ایسی بات کی, بڑی ہی خراب ہے فلاں عورت اس نے مجھے ایسی بات کی, اس نے مجھے ذلیل کیا. تو ہم تو دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں, مگر سچ بات یہ ہے کہ اس نے جو ذلت کا پیغام ہمیں دیا ہے وہ ہمارا گناہ ہے. اس لیے مجاہد ابن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے یہ زندگی کی تجربہ ہے, جس دن میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں, یا میری بیوی یا میرے بچے یا میرا خادم یا میری سواری, ان میں سے کوئی نہ کوئی میری نافرمانی ضرور کرتے ہیں, مجھے ذلیل ضرور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار, یہ اس واسطے کیونکہ یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں لن تمسن النارو نہیں چھوئے گی ہمیں آگ دوزخ کی الا ایام معدودات مگر چند گنتی کے دنوں کے لیے وقرهم فی دینہم اور بہکے ہیں یہ اپنے دین میں ما کانوا یفترون اپنی ہی بنائی ہوئی باتوں کی وجہ سے فکیف اذا جمعناہم پھر کیا حال ہوگا جب ہم کو جمع کیا جائے گا لیوم لا ریب فیہ اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ووفیت کل نفس ما کسبت اور پورا پائے گا ہر کوئی انسان ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا وہم لا یظلمون اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی قل فرما دیجئے کہہ دیجئے اللہم مالک الملک اللہم مالک الملک اللہ تعالی مالک ہے سلطنت کے تؤتی الملک من تشاء جس کو چاہے اسے تؤتی الملک من تشاء جس کو چاہے اسے سلطنت دے وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے وتعز من تشاء اور عزت دے جس کو چاہے وتذل من تشاء اور ذلیل کرے جس کو چاہے بیدک الخیر اور آپ ہی کے ہاتھ میں تمام خوبی ہے انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یہاں آ کے کلاس مکمل ہوتی ہے. مستورات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں.
میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے سبحان ربی العالی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد الا کچھ ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو ان دعاؤں میں شامل فرما اللہ ہماری ایک طالبہ ہے ان کی بیٹی بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما اللہ ہمارے ایک قریبی ساتھی ہیں ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تیرے مالک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اللہ جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں پریشان حال ہے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین